الرحمن الرحيم رائے پوری مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی اخلاص اور قوت نسبت اور مقبولیت کے بڑے قائل اور معتقد تھے. کبھی حضرت دہلوی کے سوا اور طرح سے نام نہیں لیا. جب بھی حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ آتا تو کہتے حضرت دہلوی. اپنے خدام کو بڑی تاکید اور اہتمام کے ساتھ حضرت کی خدمت میں بھیجتے رہتے تھے اور خود بھی بڑے اہتمام کے ساتھ نظام الدین تشریف لے جاتے اور کئی کئی روز قیام فرماتے. مرض وفات میں کئی ہفتے پہلے سے مقیم تھے, وفات کے بعد ہی تشریف لائے. مولا منظور احمد صاحب نعمانی جب حضرت کی طرف رجوع ہونے کا ارادہ کیا اور بیعت اور اصلاح کا تعلق قائم کرنا چاہا تو حضرت نے نظام الدین جانے کا مشورہ دیا کہ وہاں حضرت کی خدمت میں پڑ جانے کی ہدایت فرمائی. مولانا خود راوی ہیں کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے مرض وفات میں ان کے متعلق حضرت نے ایک بار فرمایا, آج کل روزانہ ہزاروں میل کی رفتار سے جا رہے ہیں. آج کل روزانہ ہزاروں میل کی رفتار سے جا رہے ہیں اللہ کے قرب میں. مولانا نے نظام الدین میں چند دن قیام کرنے کے بعد ایک مکتوب میں اپنے تاثرات کا اظہار کیا. مولانا سے مراد مولانا منظور احمد نعمانی نے. تو حضرت نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا, میں نے آپ کو وہاں ٹھہرنے کا مشورہ اس لیے دیا تھا کہ آپ دیکھ لیں اللہ والے ایسے ہوتے ہیں اور ان کی سطح اتنی بلند ہوتی ہے. حضرت ہمیشہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی مجاہدات کا بڑا اہتمام سے ذکر فرماتے تھے اور فرماتے تھے, بات کی یہ مقبولیت اور مرجعیت, یہ تاثیر اور ہدایت, یہ اسی مجاہدے کا نتیجہ ہے. ابتدائی مجاہدات اور قربانی اور مشقتیں یہ بعد میں باعث بنتے ہیں مقبولیت کے اور مرجعیت کے, کہ لوگوں کا رجوع ہونے لگتا ہے اور قبولیت مل جاتی ہے اور اس کی زبان میں تاثیر اور اللہ اسے ہدایت کا ذریعہ بنا دیتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ بزرگوں کا آخری دور نہ دیکھو جب ان کے مزے ہو رہے ہوتے ہیں, فتوحات کا زمانہ ہوتا ہے. ان کے ابتدائی زمانہ بھی دیکھو کہ کتنے مجاہدے اور مشقتیں اٹھائیں. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت کے ساتھ غیر معمولی تعلق رکھتے تھے اور بڑے بلند کلمات ارشاد فرماتے تھے. ایک بار فرمایا, جب میوات کا سفر پیش آتا ہے اور اس میں سخت اختلاط اور مشغولیت رہتی ہے تو میں اس کے بعد یا تو اعتکاف کرتا ہوں یا رائے پور چلا جاتا ہوں. رائے پور بڑے اہتمام کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. لیکن تبلیغ میں جاتے تھے میوات میں, لیکن فرمانے لگے جب عوام سے مشغولیت ہوتی ہے, اختلاط ہوتا ہے, تو اس کا اثر زائل کرنے کے لیے میں چند دن اعتکاف کر لیتا, خلوت تنہائی, یا پھر حضرت کے پاس رائے پور چلا جاتا ہوں. اس لیے ہر اجتماعی محنت کے لیے اور دین کی اجتماعی خدمت کے لیے کچھ وقت خلوت کا ہونا ضروری ہے, جس میں صرف یہ اور اس کا اللہ ہو. اس وقت جو توانائی ملتی ہے اس کا اثر پھر اجتماعی ماحول میں دین کی خدمت کا ہوتا ہے. کنویں میں پانی نکالتے رہے, نکالتے جائیں, چھوڑے نہیں اسے, تو نیچے سے پتھر آنا شروع ہو جائیں گے. نکالیں پھر ٹھہری بھی سے تاکہ اور پانی آ جائے نیچے سے, پھر نکالیں. تو اسی طرح دین کی خدمت کے لیے جب اجتماعی لوگوں سے اختلاف ہوتا ہے تو اس اختلاط کا اثر ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے اپنے پیغمبر سے بھی کہا, فَإِذَا فَرَغْتَ, جب آپ تبلیغ اور تدریس اور تعلیم سے فارغ ہو جائیں, اجتماعی کاموں سے فارغ ہو جائیں, فن سب اب اکیلے اللہ کے سامنے خوب تھکیں عبادت میں. اگر اجتماعی کاموں کے ساتھ خلوت کا وقت نہیں اسے میسر, تو پھر وہ اجتماعی خدمات صرف سطحی رہ جاتی, اس کے اندر تاثیر, اس کے اندر ہدایت کا پہلو, اس کے اندر برکت, وہ ختم ہو جاتی. تقریر بہت اچھی تھی لیکن وہ صرف کانوں تک تھی, تاثیر نہیں رہتی. پھر تبلیغی جماعتوں کو بھی اہتمام کے ساتھ روانہ کرتے اور بالعموم انہیں لوگوں کو امیر بناتے جو ذکر سے مانوس اور بزرگوں کی خدمت میں رہنے کے آداب سے واقف ہوتے. حضرت کے خادم مولانا عبد المنان راوی ہے کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار ان سے فرمایا, حضرت رائے پوری کی خدمت میں باوضو رہا کرو کہ ان کی نسبت حضرت فضیل ابن عیاض کی نسبت, صحبت میں جب جاؤ تو آداب کے ساتھ جاؤ, تو جتنے آداب کے ساتھ جاؤ گے اتنا استفادہ ہوگا. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں آپ کا جو مرتبہ اور جو عزت اور منزلت تھی اس کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے جو مجھ سے حاجی امیر علی صاحب نے بیان کیا. سہارنپور مولانا حافظ عبد اللطیف صاحب ناظم مدرسہ مظاہر العلوم کی پیٹھ پر کچھ دانا سا ہو گیا تھا, سخت تکلیف تھی. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ دہلی سے حضرت رائے پوری سے عیادت کے لیے آئے. یہ دونوں حضرات حضرت شیخ الحدیث کی مزاج پرسی کے لیے گئے. جب رخصت ہونے لگے اور رائے پور جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو حافظ صاحب پر بڑا اثر ہوا اور زندگی سے مایوسی کا اظہار کرنے لگے. نظام بن چکا تھا, یہ حضرات روانہ ہو گئے لیکن دل بس ڈواں ڈول تھا. سہارنپور سے چل کر بھٹ میں قیام ہوا. مغرب کی نماز کے لیے وضو کرتے ہوئے ان حضرات میں سے ایک صاحب نے حافظ صاحب کی نازک علالت اور ان کے اظہار مایوسی پر کچھ تشویش کا اظہار کیا. اس پر افسوس کیا کہ ہم لوگ ایسی حالت میں چلے آئے. حضرت رائے پوری نے وضو کرتے ہوئے فرمایا, نہیں حضرت کوئی بات نہیں, نماز سے فارغ ہونے کے بعد مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نوافل عوابین میں مشغول ہو گئے. مولانا کا معمول طویل قرات کا تھا اور دیر میں فارغ ہوتے تھے. حضرت رائے پوری حسب معمول مغرب کی سنتیں سے فارغ ہو کر چارپائی پہ تشریف لے آئے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ پہلی دو یا دوسری رکعتوں کے بعد خلاف معمول جلد سلام پھیر لیا اور بڑے قدم اٹھاتے ہوئے تیزی کے ساتھ حضرت کی طرف آئے اور فرمایا, حضرت میرے نفلوں سے تو آپ کے پاس بیٹھنا زیادہ افضل ہے. مرد وفات میں جب رائے پوری کا قیام مولانا کے پاس نظام الدین میں تھا تو ایک راز بعد مغرب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے راقم سطور کو, راقم سطور سے مراد حضرت ندوی رحمۃ اللہ علیہ, راقم سطور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے راقم سطور کو دریافت فرمایا, کہاں ہیں؟ میں مسجد سے بعد تفریحاً قدیم پولیس چوکی کی طرف چلا گیا تھا. ہر طرف آدمی دوڑے, ایک صاحب وہاں بھی پہنچے اور مجھے خبر دی کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ میرے منتظر ہیں. میں گھبرایا ہوا پہنچا. اس وقت حضرت کے ذوف کی حالت یہ تھی کہ لبوں کے قریب کان لگا کر بات سننے میں آ سکتی تھی. میں سوچ رہا تھا کون سی اہم بات ہے جس کے لیے مجھے اس طرح طلب فرمایا. میں جب اپنے کان ہونٹوں کے قریب گئے تو فرمایا, لوگوں کو تاکید کرو حضرت رائے پوری کی مجلس میں بیٹھا کریں. اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ حضرت کو اس بات کا کتنا اہتمام ہے اور آپ حضرت رائے پوری کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. اب تو یہ حضرات نہیں رہے تو اب ان سے آدمی فائدہ کیسے اٹھائے؟ ان کی یہ سوانح پڑھا کر. یہ قائم مقام پھر صحبت کے ہوتے ہیں, ان کی باتیں پڑھا کرے, ان کی سوانح پڑھا کرے. صحابہ کی زندگی پڑھا کرو, ان کی زندگی کی برکتیں ملیں گی. ان بزرگوں کی زندگی پڑھا کرو, ان کی زندگی کی برکتیں ملیں گی. پیارے نبی کی سیرت پڑھا کرو, عمل کی نیت سے, معلومات کی نیت سے نہیں, عمل کی نیت سے اس کی برکتیں ملیں گی. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ عمر میں حضرت سے بہت چھوٹے, اور جو المسالک والے نا, اگرچہ عمر میں حضرت سے بہت چھوٹے تھے اور ان کی طالب علمی اور ترقی باطنی کے سبب سب مراحل حضرت کے سامنے ہی گزرے تھے, لیکن ان کی خداداد صلاحیتوں, فطرتی جوہر اور علو استعداد کی بنا پر حضرت کا تعلق ان سے نہ صرف انس اور محبت کا بلکہ احترام اور عقیدت کا تھا. جن لوگوں نے حضرت کا برتاؤ ان کے ساتھ دیکھا ہے, ان کے لیے سمجھنا مشکل تھا کہ یہ برتاؤ محض ایک عالم اور محدث کے ساتھ ہے جو عمر میں بہت چھوٹا ہے, یا کسی شیخ یا معمر بزرگ کے ساتھ. حضرت ان کے متعلق ہمیشہ بڑے بلند کلمات فرماتے تھے. ایک مرتبہ فرمایا, حضرت گنگوئی کی نسبت شیخ الحدیث کی طرف منتقل ہو گئی. اکثر فرماتے تھے, ان چچا بتیجے کی حالت بھی عجیب ہے. چچا سے مراد مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ, بتیجے سے مراد مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ. اکثر فرماتے تھے, ان چچا بتیجے کے حالات بھی عجیب ہے. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ طیبہ کے آخری قیام میں حضرت شیخ الحدیث کو اجازت دی تو انہوں نے اپنے عادت اور ذوق کے مطابق اس کا کسی پر اظہار نہیں فرمایا. ٹھیک ہے نا, کہ اجازت بیعت ہو گئی, ہمارے یہاں تو دستاربندی ہوتی. شیخ الحدیث کو اجازت دی تو انہوں نے اپنی عادت اور ذوق کے مطابق اس کا کسی پر اظہار نہیں ہونے دیا. حضرت ہی نے ان کا چرچا کیا, حضرت پوری نے, اور حضرت ہی کی وجہ سے لوگوں کا اس کا علم ہوا. اخیر تک اکثر رجوع ہونے والوں کو, بالخصوص اہل علم کو, شیخ الحدیث سے بیعت ہونے کا مشورہ دیتے تھے. جب کوئی لطیف یا نفیس چیز یا نیا ملبوس رضائی وغیرہ پیش کرتا تو اکثر حضرت شیخ کی خدمت میں پیش فرما دیتے. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح اگر کوئی کھانے کا تحفہ لاتا یا مر وغیرہ کہیں سے آتا تو حضرت شیخ کی آمد کا انتظار فرماتے اور سمجھتے کہ انہی کے تشریف لانے پر مزہ آئے گا. آخری سفر حج کا انتظام ہوائی جہاز سے اس شوق سے فرمایا, ورنہ تو عام طور پہ سفر بحری جہاز سے ہوا کرتے تھے, تو آخری انتظام حج کا ہوائی جہاز سے اس شوق سے فرمایا کہ شیخ بھی ساتھ ہوں گے. فرماتے تھے, پاکستان جاتی ہوئی جب ہوائی جہاز پر بیٹھنا ہوا تو جی چاہ کہ شیخ بھی ایک مرتبہ ہوائی جہاز کا سفر کر لیں. خیال آیا کہ شیخ صرف حجاز کے لیے اس کو منظور فرمائیں گے, وہ تو جہاز پہ آئیں گے نہیں, وہ تو حجاز کے نام سے وہ شاید جہاز ہوائی جہاز کا سفر کر لیں, اس لیے ہوائی جہاز سے جانے کا انتظام کیا. لیکن اس سال ہندوستان میں اسی بیماری کی پھیلنے کی شہرت تھی, دوسرے ملکوں سے قرنطینیہ کے سخت احکامات, اس زمانے میں قرنطینیہ تھے بھائی, ٹھیک ہے نا, سخت احکام نافذ کر دیے گئے تھے. اس کی وجہ سے ہوائی جہاز سے سفر حجاز کا سلسلہ بند ہو گیا تھا. 1345 ہجری کے سفر حج کا ایک لطیفہ شیخ نے سنایا کہ مکہ معظمہ سے جدہ واپس آتے ہوئے حضرت اپنے خدام کے ساتھ تھے اور میں اپنے قافلے کے ساتھ ایک جگہ پڑاؤ تھا, میں حاضر ہوا, کچھ کھانے کا تذکرہ ہوا تو میں نے عرض کیا ہمارے قافلے میں کھچڑی پکی تھی. حضرت فرمایا ہم نے تو مرغ کھایا تھا. میں نے اس کا گلہ کیا تو فرمایا ہم اس کا کفارہ ادا کریں گے. تو میں نے عرض کیا حرم کی ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے, یہاں کے مرغ کا کفارہ ایک مرغ سے نہیں ہو سکتا. فرمایا اچھا ہم کفارہ ادا کریں گے. چنانچہ واپسی کے سفر میں راستے بھر ان خدام سے جو ملنے آتے تھے مزاحن فرماتے رہے کہ شیخ کے 1,00,000 مرغ میرے ذمے ہیں, مجھے کفارہ ادا کرنا ہے. چنانچہ ہر جگہ کثرت سے مرغ پکڑ آتے تھے. راستے میں جہاں جہاں بھی اکرام ہو رہا تھا کثرت سے مرغ پک کے آ رہے تھے. رائے پور شیخ کی آمد سے جو مسرت اور شفیقفتی کی پیدا ہوتی, وہ تشریف لے جانے سے جو افسردگی نظر آتی, حضرت کے قلب مبارک پر اس کا جو اثر ہوتا, اس کو دیکھنے والی آنکھیں ابھی نہیں بھولی. مرد وفات میں ایک موقع پر جب شیخ کا خط آیا ہوا تھا تو بار بار شیخ کی اخلاص, محبت اور وزداری اور یکساں تعلق پر افریں کرتے تھے. شیخ کبھی حضرت کے ساتھ تعلق احترام, عقیدت اور نیاز مندی کا ایسا تعلق رکھا جس سے بزرگان سلف کی یاد تازہ ہو گئی. اپنے شیخ مرشد مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد شیخ نے مولانا مدنی اور حضرت پوری کے ساتھ شیوخ اور اکابر کا سا تعلق قائم کر رکھا تھا, اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی نظر میں اس اخیر زمانے میں ان دونوں سے بڑھ کر کوئی نہیں. مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد یہ ساری عقیدت اور تعلق سمٹ کر حضرت کی ذات میں آ گیا تھا. جب بھٹ ہاؤس میں حضرت کا طویل قیام رہا تو بلا تخلف روزانہ کا معمول تھا, اثر کی نماز پڑھ کر فوراً بھٹ ہاؤس تشریف لے جاتے, اور اس اندیشے سے کچھ تاخیر نہ ہو جائے شام کی چائے, جو عمر بھر کے معمولات میں شامل تھی, مستقلاً چھوڑ دی تھی. حضرت کو جب اس کا علم ہوا تو بھٹ ہاؤس میں اس کا انتظام فرمانے کی تاکید فرما دی, لیکن شیخ نے اصرار سے منع فرما دیا. آخر زمانے قیام رامپور میں باوجود اس کے کہ سفر خاص حالات اور کیفیات کی بنا پر شیخ کے لیے مجاہدہ عظیم تھا, ہر ہفتے کا معمول تھا کہ جمعے کی شام کو تشریف لے جاتے اور پیر کی صبح تشریف لاتے, حضرت کی راحت اور ذوف اور طبیعت کی نزاکت کا بڑا اہتمام فرماتے. مسافہ کرنے والوں پر بھی پابندی عائد فرماتے, اکثر فرماتے مسافہ سنت ہے اور اذیت حرام. حضرت کے حالات اور واقعات کا جاننے والا بھی شیخ سے زیادہ مشکل سے ہی کوئی ملے گا. کثرت سے جزیات یاد تھیں, یاداشت میں مندر موجود تھیں, خطوط کا بھی ایک بڑا ذخیرہ محفوظ ہے. چنانچہ اس کتاب کی ترتیب میں سب سے بڑی مدد رہنمائی شیخ ہی سے حاصل ہوئی, بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس کا ڈھانچہ شیخ ہی کے عنایت فرمائی ہوئی معلومات اور مہیا کی ہوئی تحریرات سے بنا ہے. یہی معاملہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے سبانے کے ساتھ رہا. اگر شیخ کی رہنمائی اور سرپرستی نہ ہوتی تو ان دونوں چیزوں کا مناسب طریقے پہ مرتب ہونا اگر محال نہیں دشوار ضرور تھا. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی سوانے اور حضرت رائے پوری کی سوانے. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ, جو اپنی شہر آفاق درس قرآن اور اصلاح عقائد کے عظیم الشان کام, مؤثر اور مقبول مواعظ اور مخلصانہ دینی خدمتوں کی بنا پر پاکستان میں مقبول عام و خاص تھے, اپنے زمانے کے بہت بڑے شیوخ کی طریقت میں سے تھے. قوت نسبت باطنی اور ادراک اور روشن ضمیری میں اس زمانے میں ان کی نظیر مشکل مل سکتی ہے. حضرت رائے پوری بھی ان کے اخلاص اور علو مرتبے کے قائل تھے، بہت احترام فرماتے تھے. لاہور کے دریان قیام میں کبھی کبھی خود ملنے تشریف لے جاتے، اور اپنے مرد وفات میں بعض اوقات ان کے کسی مرید کو دیکھ کر یا ان کا نام سن کر آپ پر دقت طاری ہو جاتی. ایک بار یہ بھی فرمایا، بہت اچھے گئے. غرض یہ ہے کہ حضرت کا اپنے معاصرین کے ساتھ اور ان کے نامور معاصرین کا حضرت کے ساتھ جو تعلق تھا، وہ اس معاصرت کی خصوصیت سے مبرہ تھا جس کو حجاب اور سبب بوت قرار دیا گیا، اور اس سے جہاں ان حضرات کی للہیت، جوہر شناسی اور علو اخلاص کا اندازہ ہوتا ہے، وہاں حضرت کی بھی علو مرتبہ اور جامعیت کا پتہ چلتا ہے کہ ان سب مختلف ذوق حضرات کے ساتھ ایسا محبانہ اور مخلصانہ تعلق رکھتے تھے، سب کے قدر شناس اور مرتبہ دان تھے. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک مرتبہ مولانا مدور احمد نعمانی رحمتہ اللہ علیہ کے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، مولوی صاحب، تصوف دین کے کام چھڑانے کے لیے نہیں، بلکہ اس سے دین کے کاموں میں قوت آتی ہے، جان پڑتی ہے. لیکن کیا عرض کیا جائے، اللہ کی مشیت ہے، جن کو اللہ نے دین کے کاموں کے قابل بنایا ہے وہ اب ادھر توجہ ہی نہیں کرتے. حالانکہ اگر تھوڑی سی توجہ اور ادھر دے دیں تو دیکھیں ان کے کاموں میں کتنی قوت آتی ہے. حضرت خواجہ صاحب اور بعد میں حضرت مجدد صاحب، حضرت شاہ صاحب، حضرت سید صاحب نے ہمارے ملک میں دین کی جو خدمات انجام دیں اور جو کچھ کر دکھایا، جن کا دسواں اور ہزارہ حصہ بھی ہماری بڑی بڑی انجمنیں اور جماعتیں نہیں کر پا رہی، اس میں ان کے اخلاص اور قلب کی طاقت کا خاص دخل تھا. تو جس قدر اخلاص ہوتا ہے اور قلب میں یہ روحانی طاقت ہوتی ہے، اسی قدر ان کی دینی خدمات میں اثر ہوتا ہے اور برکت ہوتی ہے. پنجاب میں مجلس احرار مقبول ترین جماعت تھی. جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے. 1936 کے انتخابات سر پہ تھے. اولن حکومت پنجاب نے احرار لیڈروں سے سودا کرنا چاہا. انتخاب میں تو تم آگے آؤ, ہم تعاون کریں گے. آنے والی جنگ میں مجلس احرار نے برطانیہ کی امداد کرنے سے اس وقت تک انکار کر دیا جب تک کہ مکمل آزادی کا اعلان نہ کیا جائے. گورنر پنجاب نے شہید گنج کی مسجد گرا کر حالات تبدیل کر دیے. مجلس احرار پر انتہائی امتحان کا وقت آیا. مسلمان انتہائی مشتعل تھے اور ایجیٹیشن کرنا چاہتے تھے, مگر یہ راستہ غلط تھا. حکومت کے خرید کردہ لیڈروں نے مسلمانوں کو پاگل بنا دیا تھا. احراری بزرگوں نے مسلمان قوم کو راستے سے روک کر اپنی بے پناہ مقبولیت قربان کرنی گوارا کی, لیکن غلط رہنمائی کر کے اپنا وقار باقی رکھنا منظور نہ کیا. پوری مسلمان قوم ناراض ہو گئی. گورنر کا منشا پورا ہوا. یہ سب کچھ ہونے کے بعد احرار کے بزرگ اتفاقاً حضرت والا سے کسی جگہ مشرف بزیارت ہوئے. بار بار ہنس کے فرمایا میں تو سمجھا تھا کودے میرے شیر, کودے میرے شیر, یعنی ایجیٹیشن کریں گے, مگر اللہ نے رہنمائی فرما دی. مولانا سید عطا اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ, مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ, جو قلبی تعلق تھا وہ کسی سے مخفی نہیں. ان حضرات کے جیل جانے کے بعد ان کے خاندان اور پاسماندہ افراد کی فکر رکھتے اور ان سب کی ذمہ داری خود محسوس فرماتے تھے. ہر طبقے کا جو دین کا کام صحیح طور پہ کر رہا ہوتا ہے, جو مخلص آدمی ہوتا ہے, اس کے دل میں ان کی قدر ہوتی ہے. ہر ایک کا ذوق مختلف ہوتا ہے, کام کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر کوئی آدمی صحیح کام کر رہا ہے اور دین کا کام کر رہا ہے, تو مخلص کے دل میں اس کی قدر و منزلت ہوتی ہے. اللہ رب العزت کا نظام ہے, کسی کو کس کام کے لیے اللہ نے منتخب کر لیا, کسی کو کس راستے پہ اللہ نے منتخب کر لیا, کسی کو کوئی ذوق دے دیا. ایک اللہ کے نبی ایسے تھے جو ہر کام کے لیے جامع تھے. امت میں تو یہ دین کی ساری خدمتیں اور چوکیداریاں تقسیم ہو گئی. کوئی نے کسی نے کوئی چوکیداری کرنی ہے, کسی نے کوئی شعبے کی خدمت کرنی ہے, کسی نے کوئی کرنی ہے, کسی نے کوئی کرنی ہے. تو جس کو واقعی دین کا درد ہوتا ہے تو وہ ذوق ٹھیک ہے کسی کے ساتھ, لیکن ہر ایک کے دل میں اس کا احترام ہوتا ہے اور کام کی قدر و منزلت ہوتی ہے. اور یہی خلوص کی نشانی ہوتی ہے, یہی اخلاص کی نشانی ہوتی ہے کہ حق سچ کا کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کا ذوق وہ ہے, اللہ نے اس کو اس کے لیے منتخب فرما لیا. تو یہی حضرت کی کیفیت ہے. مختلف تحریکی تھیں, مختلف جماعتیں تھیں, مختلف ذوق کے بزرگ تھے, لیکن ہر ایک کے ساتھ جو تعلق تھا وہ احترام کا تھا, عقیدت کا تھا, ادب کا تھا. اور سامنے والے بھی ایسی تھے, سامنے والے بھی ایسی تھے. ایک مرتبہ مدنی کا جلسہ ہو رہا تھا کسی علاقے کے اندر, اور اسی علاقے میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اجتماع تھا. بعد مدنی کو پتہ چلا کہ مولانا الیاس کا اجتماع, فرمایا چھوڑو جلسہ ولسا, مولانا الیاس کے اجتماع میں چلتے. ادھر مولانا الیاس کو پتہ لگا کہ مدنی کا یہاں پروگرام ہے, ادھر فرمایا اجتماع چھوڑو مدنی کے جلسے جاتے. دونوں کے آپس میں راستے میں ملاقات ہو گئی. ٹھیک ہے نا. تو ایسے ایک دوسرے کے قدردان تھے, مخلص تھے, مخلص تھے. مولانا سید عطا اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بڑے کلمات فرماتے تھے. ان سے اور ان کی وجہ سے ان کے خاندان سے بڑی محبت اور شفقت فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ فرمایا, تم بخاری صاحب کو یوں ہی نہ سمجھو, صرف لیڈر ہی ہے. انہوں نے ابتدا میں بہت ذکر کیا اور فرمایا, یقین تو اللہ تعالی نے ان کو ایسا نصیب فرمایا کہ باید شاید شاید ہی کسی کو حاصل ہو. حالات اور کیفیات کیا چیزیں, اصل تو یقین ہی ہے. اللہ تعالی جس کو عطا فرما دے, مولانا محمد علی صاحب جلندری فرماتے تھے، ایک دفعہ حضرت کے سامنے بخاری صاحب کے لڑکوں کا تذکرہ آیا، فرمایا شاہ صاحب کے لڑکے ہیں، میں تو ان کا نوکر ہوں، یہ محبت اور خصوصیت ان کے اخلاص اور خود فراموشی دینی خدمت میں انہماک اور اس نفع کی بنا پر تھا جو ان کی ذات اور ان کی ایمان افروز تقریروں سے عظیم مجموع کو پہنچا تھا. خصوصیت کے ساتھ پنجاب اور بالخصوص ملتان اور اس کے نواح میں جو عقائد کی اصلاح ہوئی تھی وہ شاہ صاحب کی اپنی تقریروں اور کوششوں کی وجہ سے ہوئی تھی. گھنٹے نہیں گھنٹوں تقریر کرتے تھے، پانچ پانچ گھنٹے تقریر کرتے تھے، اور بس اوقات بغیر اسپیکر کے تقریر کرتے تھے، اور ہزاروں کے مجمع میں حضرت کی بات جایا کرتے تھے. انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور میں ایک مجمع اکٹھا کیا علماء کا، سارے علماء اکٹھے کیے، اور ان سارے علماء کے مجمع کے اندر امیر شریعت کا جو لقب دیا وہ تعالیٰ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیا اس بھرے مجمع میں، انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. بڑے بڑے جلسے کرتے تھے، تحریک چلائی تھی، لیکن اللہ کا ذکر بھی کیا ہوا تھا، یقین بھی اللہ پہ تھا، تو جس سے ان کی زبانوں میں تاثیر ہوتی تھی. تاثیر جو ہوتی ہے نا اس کا تعلق دل کی تاثیر سے، جتنا یقین ہوگا. اس لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا ان کی بات میں تاثیر بہت ہوتی ہے. کیوں تاثیر بہت ہوتی ہے؟ وہ یقین کی آنکھ سے انہوں نے وہ چیز دیکھی ہوئی ہوتی ہے. یقین کی آنکھ سے اس چیز کو دیکھا ہوتا ہے، اس لیے وہ جو بات کرتے ہیں نا اس میں تاثیر بہت ہوتی ہے. اس کی ایک مثال دیتے ہیں نا، ایک آدمی مکہ مکرمہ دیکھ کے آئے اور وہ مکہ مکرمہ کی ساری کہانی سنا رہا ہو، اور ایک آدمی صرف نقشوں کے زور پر مکہ مکرمہ کی کہانی سنا، دونوں میں بڑا فرق ہوگا نا. تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا انہیں یقین ہوتا ہے، وہ یقین کی آنکھ سے دیکھ چکے ہوتے ہیں کہ صدقے سے یہ ملے گا. اس عمل سے یہ ملے گا، دین کے اس کام میں یہ طاقت ہے. ہم تو صرف غیب پہ ایمان لائے ہوتے نا، وہ یقین کی آنکھ سے دیکھ بھی رہے ہوتے، ان کو اتنا یقین ہوتا ہے. تو ظاہر ہے جب آدمی خلوت میں اللہ کو وقت دے گا اور اللہ کو پہچانے گا، ٹھیک ہے نا، تو پھر اس کی اللہ کی جتنی معرفت بڑھے گی، اس کی صفات پر جتنا اعتماد بڑھے گا، یقین بڑھتا ہے. سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک.